آپ حضرات کے اساتذہ بھی تشریف لائے ہیں تو ان کو آگے بلوائیے, کہ میں تو پہچانتا نہیں ہوں, کیونکہ شاگرد آگے استاد پیچھے, یہ تو ادب کے خلاف ہے. اور جو یہ سفید داڑھی والے حضرات ہیں وہ بھی آگے آ گئے ماشاء اللہ. اب پتہ چلے نا شاگرد شاگرد استاد استاد ماشاء اللہ خوب. اور جو سفید داڑھی والے حضرات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں, تھوڑی سی کشادی کرو, تفسحوا فی المجالس. پھر جناب آپ کو اپنے اساتذہ کے آگے آنے سے خوشی ہو رہی ہے؟ خوشی ہے نا, بس ماشاء اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس, وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولانا نے بھی دعا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ زبان عطا فرما دے, مضامین مفیدہ عطا فرما دے, جو مقرر اور کہنے والے کے لیے بھی مفید ہو اور سننے والے کے لیے بھی مفید ہو. اور یہ بھی دعا فرما دیجئے چونکہ سفر کی تھوڑی سی تکان ہے, اس لیے تو جماعت کی نماز بڑے مزے کی چیز ہے. جو آدمی جماعت کی نماز نہیں پڑھتا وہ اس لذت کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جو جماعت کی نماز پڑھنے والے کو حاصل ہے. امام نہیں مقتدی, اس سے مراد امام نہیں بلکہ مقتدی. یعنی مقتدی کا کیسا مزہ ہے, امام نے کہا اللہ اکبر, پیچھے مقتدی نے کہا اللہ اکبر, اور اللہ اکبر کو جو اللہ اکبر کہہ کر جو سویا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اٹھتا ہے. ایسے مزے وہ آدمی جو جماعت سے نماز نہ پڑھتا ہو ایسی لذت اور مزہ اس کو مل سکتا ہے؟ یہ تو مزہ امامت مقتدی جماعت سے نماز پڑھنے میں ہی ہے. ساری محنت کرے امام اور مقتدی کا کام صرف سونا, سو کر اللہ اکبر کہہ کر سویا اور السلام علیکم پر آنکھ کھل رہی ہے, کیونکہ آج یہ کیفیت زیادہ محسوس ہوئی. ایک بزرگ تھے تو لوگوں نے ان کو بیان کی دعوت پیش کی, تو بزرگ تشریف لائے, ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو لوگوں سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا جی حضرت ہمیں معلوم ہے آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. فرمایا جب آپ کو یہ بات معلوم ہے تو مجھے کیا بلانے کی ضرورت تھی, یہ کہہ کر ممبر سے اٹھے اور چل پڑے. اب لوگوں نے تو کہا کہ یہ تو ہم سے سب نہ لائے تھی کہ اتنی ان سے درخواست پیش کی وہ تشریف لائے, اور اس کے بعد ہم نے اپنی حماقت سے یہ بات کہی اور وہ تشریف لے گئے. نے کہا اب حضرت سے درخواست پیش کریں گے, اور جب حضرت نے اگر یہ سوال فرمایا تو ہم ان سے کہیں گے حضرت ہمیں نہیں معلوم. اب جب اگلی دفعہ بیان کی درخواست پیش کی کہ حضرت آپ سے درخواست ہے کہ بیان قبول فرما لیجیے اور ہمارے آ کر بیان فرمائیے, انہوں نے درخواست قبول فرمائی, آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ کہا نہیں حضرت ہمیں نہیں معلوم آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. فرمایا ایسے جاہل جن کو کچھ خبر ہی نہیں ہے ان سے بیان کرنے کا کیا فائدہ, یہ کہہ کے چل پڑے. اب اس کے بعد اب لوگوں نے کہا یہ تو عجیب حماقت ہے, یہاں کہو ہاں تو نہ بیٹھے, کہو نہ تو نہ بیٹھے, اب کیا کریں؟ اب ایک ترکیب ہو سکتی ہے, اب چوتھی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ اگر پوچھیں تو پوچھیں کہ کیا معلوم ہے, تو کچھ لوگ کہیں ہاں کچھ لوگ کہیں نہ, تو تیسری مرتبہ درخواست پیش کی حضرت کو. میرے خیال میں ایسی آواز ایسی ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ وہ پھر کبھی ادھر کبھی ادھر, کیا خیال مانا, کیا مشورہ ہے؟ اللہ تو میرے دوستو, اب ان بزرگ سے درخواست پیش کی اور طے یہ کر لیا کچھ لوگ کہیں گے ہاں اور کچھ لوگ کہیں گے نہ. اس کے بعد ان سے درخواست پیش کی, حضرت تشریف جائے, ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور بیٹھتے ہی فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہے میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ جی جی حضرت معلوم ہے. کہا نہیں حضرت نہیں معلوم. جی جی معلوم. نہیں معلوم. انہوں نے کہا اچھا بھائی اب کچھ لوگوں کو معلوم ہے کچھ لوگوں کو نہیں معلوم, تو ایک کام یہ کریں کہ جن کو نہیں معلوم وہ معلوم لوگوں سے پوچھ لیں اور جن کو معلوم ہے وہ نامعلوم کو بتا دیں. یہ کہہ کر حضرت چل پڑے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, ذرا کچھ یہ بات سنا دی, کچھ اپنی بھی نیند اڑ گئی, کچھ آپ بھی ماشاءاللہ دن بھر کی پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ ہے تو ذرا دماغ تازہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات, تاکہ ہمارے میری زبان اللہ تعالیٰ قبول فرما کر میرے کان کے ذریعے سے دل میں اتار دے اور دل کی بات کو زبان کے ذریعے سے آپ حضرات کے دل میں بھی اتار دے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے شیخ اور مرشد کی باتیں, محبت کی باتیں جو میرے لیے مفید ہو اور آپ حضرات کے لیے مفید ہو, وہ مضامین کے تکرار کی توفیق عطا فرماتے. میرے پیارے شیخ, میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ علم زندہ رہتا ہے تکرار سے. علم زندہ رہتا ہے تکرار سے. اگر تکرار نہ ہو, اذا تکررا تکررا, جس چیز کا تکرار کیا جائے وہ بات قرار پا جاتی ہے, ٹھہر جاتی ہے, یاد ہو جاتی ہے. فرمایا کہ علم زندہ رہتا ہے تکرار سے اور عشق زندہ رہتا ہے صحبت ابرار سے. علم زندہ رہتا ہے تکرار سے اور عشق, اللہ تعالی کی محبت, یہ زندہ رہتی ہے صحبت ابرار سے. یعنی اہل اللہ کی صحبت یہ وہ چیز ہے, اللہ والوں سے ملنا, نیک لوگوں سے ملنا, جو اللہ تعالی کی محبت ہے وہ زندہ رہتی ہے. اور اللہ تعالی کی محبت ہے کیا چیز, کہ معلوم یہ چلے کہ ہم محبت سنتے ہیں لیکن محبت ہے کیا چیز. میرے شیخ اور مرشد اس کی محبت کی محبت کو بھی محبت سے بیان فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے, نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے. یعنی میرا مالک اور پالنے والا جس بات سے خوش ہو اس بات کو کرنا یہ محبت ہے, اور ہمارا مالک اور پالنے والا جس بات سے ناراض ہو اس بات کو نہ کرنا یہ محبت ہے. اب اس اللہ تعالی کی فرما برداری کے کام کرنے کے لیے اگر مخلوق ناراض ہوتی ہے, خاندان برادری والے ناراض ہوتے ہیں, تو ہم ان کی پرواہ نہ کریں. اور اگر گناہ سے بچنے کے لیے ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں, مثلا شرعی پردہ شروع کر دیا, گناہ ہے نا بھائی, پردہ نہ کرنا یہ گناہ ہے. پردہ نہ کرنا یعنی اپنی بھابھی, کیونکہ ایک ہے پردہ, پردہ تو ہم لوگ کرتے ہیں لیکن ایک ہے شرعی پردہ. جیسے ایک ہے داڑھی رکھنا, ایک ہے شرعی داڑھی رکھنا, کیونکہ داڑھی ہم رکھتے ہیں اپنی عقل کے مطابق, اور عقلی داڑھی کیا ہے کہ داڑھی تو رکھ لی. اب ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے, تمام جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ تکرار ہے علم کا, مضامین کا. تو ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے, لیکن باوجود اس علم کے داڑھی کو کینچی لگا لگا کر چھوٹا کرنا اور سیٹنگ کرنا اور ٹرم کرنا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو اب وہ جو ہمارا نفس ہے, ہمارا دل, اس کی مخالفت کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے داڑھی کو چھوٹا نہیں کیا, پوری ایک مٹھی داڑھی رکھی, تو پھر کیا ہوگا؟ اور اسی طرح سے میرے دوستو, داڑھی یا پھر پوری مٹھی تو رکھ لی, پوری مٹھی داڑھی تو رکھ لی, لیکن اب کیا کر رہے ہیں داڑھی کو؟ داڑھی کو موڑ توڑ کر ذرا اندر چھپایا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ذرا کم سن معلوم ہو. ایک صاحب تھے جو ایک مسجد میں نمازیں پڑھاتے تھے لیکن فلمیں دیکھنے کے بڑے شوقین تھے اور دادے لوگ ہوتے کرکٹ کے بڑے شوقین ہوتے کرکٹ دیکھنا نہیں چھوڑنا لہذا ایک ایسے ہی دو صاحب تھے ایک صاحب فلموں کے شوقین ایک صاحب کرکٹ کے شوقین وہ بھی نماز پڑھاتے تھے تو انہوں نے اپنے ایک مقتدی سے کہا سلام پھیرتے ہی دیکھو آج پاکستان انڈیا کا میچ ہے میں سنتیں پڑھ کے آؤں گا دیکھنے کے لیے اب وہ انہوں نے جلدی سے سلام پھیرا جلدی سے نماز پڑھ کے گھر گئے بیوی سے کہا ارے بھائی جلدی سے شامی کباب بریانی بنا لے امام صاحب آ رہے ہیں کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے ذرا گھر میں برکت ہو جائے گی تو ایک تو یہ برکت ملی اور پھر پاکستان انڈیا کا میچ اللہ اکبر اتنی بڑی عبادت ہے اس کا دیکھنا اتنی عظیم و شان عبادت ہے کہ یہ عبادت تو علم حاصل کرنے میں بھی نہیں ہے اس جتنا اجر کرکٹ کا دیکھنا یہ تو بہت عظیم و شان عبادت ہے بہت عظیم و شان اجر ہے اس میں اور پھر خصوصاً پاکستان انڈیا کا میچ سبحان اللہ اگر پاکستان جیت جائے شاہد آفریدی کے چھکے دیکھ لیں اتنا اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے کہ یہ قرب تو تہجد سے نہیں ملتا یہ قرب تو ذکر سے نہیں ملتا یہ قرب تو کسی عبادت سے نہیں ملتا جو قرب شاہد آفریدی کے چھکے دیکھنے سے ملتا ہے نا بھائی مجاز مرسل ٹھیک ہے کہ نہیں کیوں مولانا یہاں مجاز مرسل کا استعمال ٹھیک ہے نا اور پھر تو بات یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان انڈیا کا میچ ویسے تو میچ ہے پاکستان کسی کرکٹ کے میچ ہو ٹھیک ہے لیکن پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ اجر اور ثواب اور ایسا ہے کہ اگر پاکستان جیت جائے تو جنت ہماری اور اگر پاکستان ہار گیا تو استغفر اللہ ہم سب جہنم میں جائیں گے اتنا عظیم شان اور اگر میچ دیکھنے کے لیے جماعت کی نماز فوت ہو جائے تو ایسے کون سے گناہ کی بات ہے کبھی کبھی دین کے بڑے کام کرنے کے لیے چھوٹے کام چھوڑنے بھی پڑتے ہیں لہذا کرکٹ دیکھ رہے اتنی بڑی عبادت عظیم و شان اتنا قرب ملتا ہے کہ اللہ اکبر پھر صبح فجر کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اس میں کون سے گناہ کی بات ہے توبہ کر لیں گے تو اب وہ تو تھے کرکٹ کے شوقین اور دوسرے تھے فلموں کے شوقین اب وہ فلم دیکھنے پہنچ گئے سنیما میں کیسے منہ لپیٹ کر رومال لپیٹ کر اور فلم چل رہی ہے اور سین بھی بڑا زبردست ہے اب سین کی وضاحت نہیں کروں گا میں اب اس کے بعد وہ جو ویٹر اور بیرا تھا ملازم جو تھا وہ بوتل اور برگر لے کر آیا کہ یہ لیجیے جناب دیکھا ہے یہ کیا کہا یہ آپ کے لیے بوتل اور آپ کے لیے برگر کہا خیریت میں نے تو نہیں منگوایا نہیں کہا جی آپ کا آرڈر آیا کہا نہیں میں نے نہیں منگوایا بھائی کہا نہیں جی آپ کا آرڈر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیے تو پیچھے سے آواز آئی امام صاحب لے لیجیے میں نے بھجوایا ہے تو میرے پیارے دوستو میرے بھائیوں اللہ تعالی کی فرما برداری پر چلنے کے لیے مخلوق کی ملامت بدنامی کو برداشت کرنا پڑتا ہے صحابہ کی شان میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا امتحان لیا زلزلو زلزالن شدیدا اور وہ بلغت القلوب الحناجر حنجر ہے نا جس کا مخرج جہاں سے ہا کا مخرج حنجر ہی ہے نا ہا یہیں سے نکلتا ہے پھر قاری صاحب پڑھا رہے تھے بچے کو کہ بیٹا ہا نکال اب اس سے ہا تو نکلے نہیں ہا بولے تو قاری صاحب نے زور لگا کر انگلی رکھی ارے بول ہا ہا ایسا غصہ ہے ارے بیوقوف حلق سے حلوا نکال تو اما نے گھر پہ پڑھانے جاتے تھے اما نے آواز لگائی قاری صاحب اس کے حلق سے نہ نکلواؤ پلیٹ میں بھجوا دیتی ہوں تو میرے دوستو اللہ تعالی کی فرما برداری پر چلنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بغیر تکلیف کے ہو سکے کوئی کام ایسا نہیں ہے اگر شادی بھی کرنا ہے تو شادی میں بھی تکلیف ہے لیکن وہ شادی کرنا لذیذ اور مزیدار کیوں معلوم ہوتی ہے محبت کی وجہ سے لہذا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر چلنا ہمیں آج مشکل کیوں لگتا ہے؟ باوجود معلوم کے، لیکن ہمارا معلوم معمول نہیں ہے، ہمارا معلوم معمول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کی کمی ہے. جب محبت کی چاشنی کسی چیز میں ملتی ہے، مل جاتی ہے میرے دوستو، پھر وہ کام لذیذ بھی ہو جاتا ہے، مزیدار بھی ہو جاتا ہے. اس لیے میرے شیخ کیا فرما رہے ہیں، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے. یعنی محبت جب آ جاتی ہے پھر اس کے بعد ساری دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا. دیکھیے کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ اگر کسی کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے، اس کی محبت کی خاطر ہر قسم کی بدنامی اٹھا لے گا، پڑھنا چھوڑ دے گا، کاروبار چھوڑ دے گا. یہاں تک کہ کتنے ایسے لوگ جو شادی شدہ بیوی اور بچے والے بیوی کو طلاق دے کر بچوں کو روتا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اپنی محبوبہ کو لے کر. لہذا ایک صاحب اچھے بھلے دیندار، ہمارے کراچی کا واقعہ ہے، اور دین کی محنت میں کام کرنے والے ایسے دیندار کے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں روپیہ. لیکن کمی کس چیز کی تھی؟ کمی صرف اتنی تھی کہ اپنی سالی سے پردہ نہیں کرتے. حالانکہ سالی سے پردہ ہے، بیوی کی بہن سالی وہ سے پردہ ہے. یہ اور بات ہے بہنوئی صاحب اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر خوشحال چھوڑنے بھی جاتے اور راستے میں آئس کریم کی آفر بھی کرتے. پھر گرمی کا زمانہ ہے، ذرا موٹا پائپ لگا کر تمہیں گنے کا رس پلا دوں. اور پھر شہر میں سڑکیں تو بنی رہی ہیں، بار بار بریک بھی لگ رہی ہوتی ہے. اب وہ سالی سے پردہ کیا نہیں، جب سے سالی سے پردہ ہے نتیجہ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ اس کی محبت دل میں گھر کر گئی. اور وہ شخص ایک مٹھی داڑھی، مونچھیں صاف، سر پر پگڑی یا ٹوپی، شلوار تخنوں سے اوپر، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح، دین کی محنت میں کام کرنے والے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگوں کی امانت لے کر داڑھی منڈا کر کوٹ پتلون پہن کر امریکہ بھاگ گئے اس کو لے کر. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. میرے پیارے شیخ مرشد کیا فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حدود ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جب تم لا تقربو رہو گے تو لا تفعلو رہو گے، لا تعملو رہو گے. اور جب تقربو ہو جاؤ گے تو تفعلو بھی ہوگے، تعملو بھی ہوگے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زنا کے لیے کیا فرمایا، لا تقربو الزنا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، کیونکہ جب تم، اگر تم نے مقدمہ زنا، اسباب زنا کو اختیار کیا، جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زنا العین النظر، نظر بازی کرنا آنکھوں کا زنا ہے، کان سے عورتوں سے سننا باتیں یہ کانوں کا زنا ہے، زبان سے بات کرنا یہ زبان کا زنا ہے، ہاتھ سے چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، تو لہذا مقدمات زنا کو منع فرما دیا. کیوں؟ کہ جب تم مقدمہ زنا، جب تم پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھو گے، میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ عشق بتا کی منزلیں، حسن بتا کی منزلیں، عشق بتا کی منزلیں ختم ہے سب گناہ پر، عشق بتا کی منزلیں ختم ہے سب گناہ پر. جس کی ہو ابتدا غلط، کیسے صحیح ہو انتہا؟ لہذا اللہ تعالی نے دیکھنا ہی منع فرما دیا. دیکھیے آج کل مارکیٹوں کے اندر، ایئرپورٹوں کے اندر سیڑھیاں لگتی ہے، بجلی کی سیڑھیاں، سلم القہربائیا. جب آپ اللہ کرے ہم سب مکہ شریف مدینہ شریف جائیں اور تو وہاں آپ کو لکھا نظر آئے گا سلم القہربائیا، یعنی بجلی والی سیڑھی. انگریزی میں لکھا ہوگا ایسکیلیٹر. تو وہ جو سیڑھی ایسی ہے جو خود بخود چلتی ہے، پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھیں اپنے اختیار سے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھیں آخری سیڑھی پہ خود بخود پہنچ جائیں گے. تو میرے دوستو، یہ جو ہم اپنی نظر کو ڈالنے کے اختیار کو استعمال کرتے ہیں، یہ اختیار ہمیں آخری مقام پر لے جاتا ہے. کیونکہ جب نظر بازی کرتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا فرمایا, یہ نظر بازی کو آنکھوں کا زنا فرمایا. اب اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا, اب اس کے بعد اس سے جو لعنت ملی اس لعنت کے نتیجے میں آخری مقام تک پہنچ جاتا ہے. الا من تابا, اگر توبہ کر لی پہلے اس نے, اسی لیے تو منع فرمایا کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے اسباب کے قریب بھی مت جاؤ, مت دیکھو کسی کو, کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھو, کیونکہ دیکھنے سے ملت تو نہیں جائے گی. لاکھ اگر کسی عورت کو دیکھ لے, ٹی وی پر کسی کو دیکھتا ہے, تصویریں دیکھتا ہے, سڑک پر چلنے والی کو دیکھتا ہے, لیکن دیکھنے سے مل تو نہیں جائے گی نا, لیکن ایک چیز ملے گی, وہ کیا ملے گی؟ تڑپ, بے چینی, بے سکونی اور اضطراب. تڑپے گا, پریشان ہوگا, پاگل بنے گا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے اسباب کے قریب بھی مت جاؤ. تو میرے پیارے شیخ مرشد کیا فرماتے ہیں کہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. کچھ کچھ یاد ہو جائے شیر بھائی, خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے, نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے. پرواہ بدنامی کیسے؟ اس پر ایک واقعہ سنیے. بنگلہ دیش کے ایک عالم نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے بڑے, میں محدث ہیں وہ بنگلہ دیش کے, انہوں نے کہا حضرت ہمارے مدرسے کا اصول یہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں جو بڑی کتابیں پڑھانے والا ہے اس کو چھوٹی کتابیں بھی دی جاتی ہیں, اور جب میں چھوٹی کتابیں پڑھاتا ہوں اگر کمر میں درد نہ ہو تو ٹیک نہ لگاؤ. آپ حضرات سے بھی یہی ہے, اگر کمر میں درد نہ ہو تو ٹیک نہ لگاؤ, ورنہ شیطان ٹیک آف کر دے گا اور اوورٹیک کر دے گا. کیونکہ ادب ہے نا دین کی بات سننے کا, اور دین کی بات جتنے ادب سے سنیں گے ہمیں اتنا فائدہ ملے گا. اس لیے میرے مرشد نے کیا سنایا, ہاں اگر آلٹی پالٹی مار کر بیٹھ جائے کوئی حرج نہیں ہے, یہ خلاف ادب نہیں ہے. کیونکہ جب مضمون تھوڑی دیر لگے تو چار دانوں بیٹھ جانا یہ خلاف ادب نہیں ہے. علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ نے یہ بات فرمائی, اور ہمارے حضرت اس کو سکھایا کرتے تھے کہ اگر کوئی کلادا استاد کے سامنے بیٹھے ٹھیک ہے, لیکن اگر چونکہ دن بھر پڑا ہے, مضمون ہے, نیند بھی آتی ہے, تو آلٹی پالٹی مار کر بیٹھ جائے کوئی حرج نہیں ہے, اس کی طرف سے کوئی اجازت ہے گنجائش ہے. اس لیے بے فکر ہو کے اطمینان سے بیٹھے. کیونکہ ہمارا حال تو ویسا ہے کہ ایک خطیب تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ تقریر بڑی لمبی کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گئے تو جہاں ہوٹل میں ٹھہرے اس کو کہا کہ دیکھ بھائی میرا معمول ہے تقریر لمبی کرتا ہوں, لیکن میں رات کو دو تین بجے سے پہلے واپس نہیں آؤں گا, میرے لیے ذرا بستر کی جگہ رکھنا. تو چوکیدار نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے. اب ان کی جو تقریر شروع ہوئی تو ایک آدمی اٹھا, ایک آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ تو سب نے برباد کیا, ایک آدمی اٹھا دو اٹھا, کرتے کرتے سب اٹھے. آخر میں مؤذن صاحب نے کنجیاں نکال کر دی, جب آپ کی تقریر ختم ہو جائے تو جب مسجد بند کر کے چلے جائیے گا. اب وہ جناب تقریر ختم کر کے گھر پر پہنچے ہوٹل میں, تو آواز لگائی ہاں بھائی جناب دروازہ کھولو. پوچھا کون؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, مقرر شولہ بیاں, خطیب زمان, نوجوانوں کے دل کی دھڑکن, خطیب دوراں, وغیرہ وغیرہ. اتنے القابات تو مجھے بھی نہیں آ رہے, لیکن بہت کچھ جو لکھے ہوتے ہیں سمجھ جائیں آپ لوگ. اور خطیب بے بدل, مقرر بے بدل, وغیرہ وغیرہ. اب تو اس نے القابات آداب لگا کر جو اپنا نام لیا, اتنی دیر میں اوپر سے آواز آئی پھر کراٹے کی آواز, وہ پھر سو گیا. اب تو اس کو آواز ہی تھی اٹھا ہی نہیں, وہ مجبوراً بیچارے کو باہر سونا پڑا. صبح جو ہے فجر کی نماز میں اٹھا تو اس نے شکایت کی, یار میں نے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے لیے بستر رکھیں گے, لیکن مجھے برات باہر سونا پڑا. اس نے کہا بھائی بات یہ کہ میں نے ایک آدمی کا انتظام کیا تھا, تم تو اپنے ساتھ 25 آدمی لے آئے تھے. تو میرے دوستو, میرے مرشد نے سنایا کہ ایک محدث تھے,
بنگلہ دیش کے محدث تھے, انہوں نے میرے شیخ سے سوال کیا حضرت سے تعلق بھی کہ ہمیں بڑی,
وہ کہنے لگے کہ حضرت بڑی بدنامی ہوگی, لوگ کہیں گے لو جی لڑکوں سے احتیاط کرتے ہیں شہوت پرست ہیں, شہوت کے مریض ہیں, یہ تو لڑکوں سے احتیاط کرتے ہیں لڑکوں کو نہیں دیکھتے. تو میرے شیخ سے یہ بات انہوں نے کہی کہ حضرت لوگ تو ایسے بدنام کریں گے مجھے. میرے مرشد رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور سوتےلے بیٹے بھی تھے, امام صاحب نے امام محمد کی والدہ سے شادی بھی کی تھی. اور علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی فتاوی شامیہ کے اندر کہ کانا صبیحن, بہت خوبصورت تھے وہ امام محمد, بہت خوبصورت تھے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ کانا ابا حنیفہ یجلس امام محمد فی درسہ خلف ظہرہ مخافۃ عینہ ما کمال تقویٰ ہو. کہ امام ابو حنیفہ باوجود سوتےلے بیٹے تھے ان کے, لیکن ان کی خوبصورتی اور غایت حسن کی وجہ سے اپنے درس میں اپنے پیچھے بٹھایا کرتے تھے, جبکہ تقویٰ کمال درجے کا تھا لیکن صرف نظر کی حفاظت کے لیے, حالانکہ سوتےلے بیٹے بھی تھے. تو میرے شیخ نے روتے ہوئے فرمایا امام ابو حنیفہ نے جو اپنے سوتےلے بیٹے امام محمد کو پیچھے بٹھایا ان کو عزت ملی اور ان کی بدنامی ہو رہی ہے. فرمایا کہ دیکھو عزت ملی ہے, تبھی تو علامہ شامی ابن عابدین نے یہ عبارت اپنی فتاوی شامیہ کے اندر لکھی ہے. اور امام محمد کے حسن کو اس طرح فرمایا کانا صبیحاً, کہ بہت خوبصورت تھے وہ. تو میرے دوستو عزت کس میں ہے؟ رب العزت کی فرما برداری میں عزت ہے, اپنے نفس کی بات ماننے میں عزت نہیں ہے. پھر میرے شیخ نے فرمایا اچھا اگر آپ کو اتنا نہیں ہوتا تو یوں کرے جو لڑکے حسین ہیں ان کو دائیں اور بائیں بٹھائیں, اور جو لڑکے حسین کم حسین ہیں یا حسین نہیں ان کو سامنے بٹھائیں. تو فرمایا کہ جو لڑکے حسین نہیں ان کو کیا بنائیں؟ متن بنائیں, اور جو لڑکے حسین ہیں ان کو حاشیہ بنا دیں. اور متن جلی ہوتا ہے اس کے لیے طائرانہ نظر کافی ہے, اور حاشیہ خفی ہوتا ہے اس کے لیے غائرانہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی غور سے دیکھنا پڑتا ہے کہ حضرت حضرت کا مضمون ہے نا یہ. فرمایا کہ آہ جو اللہ تعالی کی فرما برداری میں بچنا چاہے, گناہ سے بچنا چاہے, اور جن لوگوں نے احتیاط نہیں کی اچھے اچھے, آج کل تو عالم یہ ہے کہ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میں داڑھی والے کے عشق میں مبتلا ہوں, وجہ کیا ہے؟ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. اور جی اس کے اندر تو حسن نہیں ہے. حسن ہو یا نہ ہو, شیخ ابو علی سینہ اپنی قانون طب میں لکھتا ہے, طب کے قانون کی کتاب مشہور کتاب ہے اس کی, اس میں ایک بات لکھتا ہے کہ جو بخار ہلکا ہے اس سے زیادہ بچو, کیونکہ جب تم کو تیز بخار ہوگا 104-105 تو تم بھی فکر مند ہوگے, تمہارے گھر والے بھی, ماں باپ بیوی بچے سب فکر مند ہوگے, فوراً دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے. اور جو ہلکا بخار ہوتا ہے اس کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ بھی کہتے ہیں اصل میں ذرا موسم بدلا ہے, صبح گرمی ہے رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے, ذرا موسم بدل رہا ہے, یا اور کچھ تھکاوٹ ہو گئی ہوگی, ذرا رات کو مطالعہ زیادہ کر لیا ہوگا یا سبق میں پڑھایا زیادہ ہوگا تو اس وجہ سے تقریر زیادہ کی ہے, ذرا رات کو مطالعہ زیادہ کر لیا ہوگا تو کچھ تھکاوٹ ہو گئی ہوگی. اور وہ بخار, وہ جو ہلکا بخار ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہڈیوں میں گھس جاتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹی بی ہو جاتی ہے, تپہ دق ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے انسان. اور میں اسی طرح سے زیادہ حسینتوں سے سبھی ہی بچتے ہیں, ان کو دیکھ کر تو کیا کہتا ہے کہ غالب نے جیسے کہا تھا, آگرہ گیا تھا غالب تو وہاں پہ بے پردہ عورتوں کو دیکھا غالب نے تو کیا کہتا ہے کہ آگرے کے آگ ہے یہ آگرے, آگرے کے آگ ہے یہ آگرے, بھاگ رہے مرزا یہاں سے بھاگ رہے. یعنی زیادہ حسینوں سے تو مرزا غالب بھی بھاگ رہا ہے, حالانکہ قرض کی پیتا تھا غالب, قرض کی پیتا تھا اور خوش بھی ہوتا تھا کہ ہاں یہ تو ہماری پاکہ مستی اور قرض کی پینا ایک نیک رنگ لائے گا, رنگ کیا لائے گا, سارے قرضاں مل کر جوتے لگائیں گے مکان میں صاف کر اور کیا کریں گے, یہ رنگ لائے گا. تو زیادہ حسین سے تو سب بچتے ہیں. میرے دوستو میرے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں
جو کم حسینوں لڑکے بھی ان سے بھی نظر کی حفاظت کرے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے, فرماتے لا تزوروا الى المردان, امرض لڑکوں کو مت دیکھو. اب ان کو نہ دیکھنے میں بدنامی ہوتی ہے نا, ارے صاحب ان کو تو دیکھو شہوت کے مریض معلوم ہوتے ہیں. میرے دوستو بس یہی تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے, نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے. مخلوق بدنام کرتی ہے کرتی پھرے, لیکن ہم نے اللہ تعالی کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے. اور جنہوں نے سوچا کہ لوگ بدنام کریں گے, ارے چھوڑو اس سے کچھ نہیں ہوتا, نتیجہ کیا ہوا؟ منہ کالا ہوا, بدماشیوں میں پکڑے گئے, غلط حرکتوں میں پکڑے گئے, عزتوں کے ساتھ پکڑے گئے. عزت اور شرف کی کتنی نعمتیں ہیں, احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں میرے دوستوں. ذلت مقدر بنتی ہے. جو کام بے اصول, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چور کو پکڑا, فرمایا اس کے ہاتھ کاٹو. اس نے کہا حضور معاف کر دیجئے, پہلی مرتبہ چوری کیے. فرمایا نہیں, تو نے کم از کم 3 مرتبہ چوری کیے, کیونکہ جب بندہ 1 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا نہیں فرماتا. تو نے کم از کم 3 مرتبہ یہ حرام نافرمانی کا کام کیا. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اصرار کرنا, بار بار کرنا بغیر توبہ کے, یہ ایک دن ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کر کے جی ہم توبہ کر لیں گے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا, یا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے توفیق توبہ آسمان سے نازل فرمائی. اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے بچو کہوں گی توبہ, تو ان کو توفیق توبہ اللہ تعالیٰ نے دی. تاب اللہ, اس توبہ کا جو فائل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے توفیق توبہ دی ہے تاکہ وہ لوگ توبہ کر لیں. تو پتا چلا توبہ کرنا ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے نافرمانی کی حالت میں موت آ جائے, تب کیا حال ہوگا؟ اس لیے گناہوں پر جری نہ رہے. اور محبت یہی ہے. اس لیے میرے پیارے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ جو اسلام ہے نا, یہ شریعت, یہ تو سراپا محبت ہے. فرمایا دیکھو محبت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے, عہد و پیمان سے اقرار کرتا ہے کہ جی مجھ کو آپ سے پیار ہے. یہی کہتا ہے نا, مجھے رب جی سو تیرے نال پیار ہو گیا, ابھی نے سچ مچی. ایسے محبت کا اقرار کرتا نا. فرمایا کہ یہی تو ہے, آہ کہو لا الہ الا اللہ, اللہ آپ کے, اللہ آپ کے سوا ہمارا کون محبوب ہے, آپ کے سوا ہمارا کون محبوب ہے, ہم آپ کون ہیں, آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا. کہ حسینوں کو حسن آپ نے دیا, ایک حسین کو حسن دیا جس کی وجہ سے لوگ پاگل ہو رہے ہیں. آپ تو تمام حسینوں کے خالق ہیں, ان کو جو نمک دیا اس کے خالق تو آپ ہیں, لہذا آپ کا حسن و جمال کیسا ہوگا, لہذا آپ کے سوا کون محبوب ہے. لا الہ الا اللہ, آپ کے سوا کون محبوب ہے. لیکن ہم آپ سے محبت کیسے کریں گے؟ اس طریقے سے محبت کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یعنی محبت ایسے کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی اور محبت کرنا سکھائی, اس طریقے سے آج نہیں کریں گے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں سنت کی تعریف کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کرنا یہ سنت ہے. تعریف سنیے گا مولانا, مزہ لیجیے گا, میرے مرشد کی تعریف ہے یہ. محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کرنا یہ سنت ہے, اور محبوب کو اپنی مرضی سے خوش کرنا یہ بدعت ہے. دیکھیے سنت اور بدعت کی کیسی عاشقانہ میں تعریف ہے. مولانا مزہ آیا اس میں کہ محبوب کی مرضی سے خوش کرنا یہ سنت ہے, اور محبوب کو اپنی مرضی سے خوش کرنا یہ بدعت ہے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے خوش کرنا یہی سنت طریقہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اپنی منچائی اپنی طبیعت سے خوش کرنا بس یہی بدعت بن جائے گی. تو عہد و پیمان ہو نا, کیا کلمہ شریف پڑھ لیا, اللہ تعالیٰ سے اقرار کر رہے ہیں اللہ آپ کے سوا کوئی محبوب نہیں, آپ ہی ہمارے محبوب ہیں. اور پھر محبت میں کیا چیز آتا ہے, کچھ ٹاک شاک کریں, کچھ گلہ باتیں کریں, اور پوچھے کی گل ہے بھائی, اور بادشاہ کی گل ہے, ایک
ایک عاشق نے ایک معشوق نے اپنے عاشق کو خط لکھا. چلو دو یاد آ گئے, دو خط یاد آ گئے. ایک عاشق نے معشوقہ کو چھیڑا, تو کیسے چھیڑا سنیے گا. میں نے کہا دل ربا, اس نے کہا بیلنس بھجوا. ہے نا آج کل. ابھی دیکھیے ڈائلگ دیکھیے, میں نے کہا دل ربا, اس نے کہا بیلنس بھجوا. میں نے کہا پیسے نہیں, اس نے کہا کیسے نہیں. ظالم عشق لڑا رہا ہے مفت میں, مفت میں عشق لڑتا ہے. میں نے کہا پیسے نہیں, اس نے کہا کیسے نہیں. میں نے کہا مہنگائی ہے, اس نے کہا جا سے تو میرا بھائی ہے. اور ایسی ایک اب وہ جو دوسرا ایک عاشق ایک معشوق پر فدا تھا, اس کو کیا کھلا رہا ہے, مرنڈا پلا رہا ہے, انڈا کھلا رہا ہے. اور یہاں کے کوئی پائے مشہور ہے نا, گجرا والے کے پائے تو مشہور ہیں. وہ پائے لا کر خرید کر دے رہا ہے صبح صبح کہ لے کھا بھائی میرے یار, یہ کھا بادشاہ ہو, اس سے آؤ ساڈے کول بھی تو بیٹھا کرو, ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو, ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو, آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو. یہی ہوتا ہے نا یار, کیا بات ہے, تم ہم سے ہنس کے بولتے نہیں ہو یار, کیا ہے یار, یار تمہیں کچھ بیلنس ویلنس ڈلوا دو, کیا ناراض ہو گئے ہو یار, اور کی ہے یار, کی کرتے ہو تم یار, سڈے نال کوئی گلا شلا کر لو یار, سڈے کول بہ جاؤ یار, تھانوں مرنڈا پلاؤں گے جی. تو کیا کہتا ہے وہ, ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو, تاڈا کرے آئے جایا کرو. تو اب وہ جو معشوق ہے, اب اس کے بعد اس کو موبائل, اس نے کہا اپنا موبائل نمبر, او جی میرے پاس تو موبائل, او کوئی گل ہی نہیں ہے, میں نوا موبائل تو انو دے گا, نیا موبائل دلایا جا رہا ہے. ماں نے کہا بیٹا ذرا پیسے دے دے, اما پیسے نہیں ہیں, وہ تو لونڈے پہ خرچ کر دیے. بیوی نے کہا کپڑوں کی ضرورت ہے بچوں کے لیے, بیوی کہہ رہی ہے وہ پیسے نہیں ہے, کیوں لونڈے پہ خرچ ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد اب وہ جو لڑکا تھا, وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مونچھیں نکل آئی اور داڑھی نکل آئی, اور مونچھیں بھی کیسی کہ مقرر کو بیٹھ کر تاؤ دے کر دکھا رہا ہے کہ دیکھ میری مونچھیں کیسی ہیں, مقرر کے سامنے ہے تاؤ, اور نماز میں بھی کھڑا ہوتا ہے. فرشتے قبول کرنی ہوگی, دیکھتا نہیں ہے وڈے چودھریوں میں, مینو چنگی طرح ویکھ لے, دیکھ لے وٹاں نو, میری مونچھے دی وٹاں نو ویکھ لے. خوب نماز میں بھی مروڑ ہے. ذرا اپنے استاد سے مسئلہ ہم لوگ پوچھیں, علماء سے پوچھیں, جو نماز میں لگا ہوا ہے مونچھوں کو مروڑنا, اس کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عمل کثیر ہوا. اب نماز میں مونچھے کو موڑ رہے اور پھر کیا نام رکھا, اور جی ذرا کی کریے جی, مچھ نہیں تھے کچھ نہیں. ہاں قبر میں بھی جائیں گے نا, فرشتے پوچھنے آئیں گے منکر نکیر, مر ربو کا, وہ ٹھیک ہے صبر کرو, تم میں نہیں جانتا میں کون ہوں, تو بڈا چودھری ہوں. وہ جو مونچھوں کو یوں مروڑے گا نا, فرشتہ اس کو یوں مروڑے گا. ہماری عزت مونچھوں میں نہیں ہے بھائی, ہماری عزت مونچھوں میں نہیں ہے, ہماری عزت سنت میں ہے, ہماری عزت سنت میں ہے. حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا, یہی فرمایا تھا, دیکھو صرف وہ ایک عمل کہ مشاق کی سنت چھوٹ رہی تھی. اس یہ ہم سناتے ہیں بڑے مزے سے واقعہ, لیکن افسوس ہے اس واقعے کی حقیقت ہمارے قلب میں نہیں ہے. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, من احیا سنتی فقط احبنی, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا نعمت ہے میرے دوستوں, ان مونچھوں کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں, کیا ان میں عزت ہے. آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, من تمسک بسنتی عند فساد امتی, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا جبکہ لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں.
کہ ایک آدمی جب مونچھوں کو صاف کرتا ہے افضل پر عمل کرنے کے لیے، وہ کہتے ہو بھائی کیا ہو گیا، خیریت ہے، کیا ہو گیا، کہاں تم جا رہے ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن وہ کیا کہتا ہے، زمانہ خلاف ہو پروانہ چاہیے، پیش نظر تو مرد یہ جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. یہ محبت کی چیز ہے میرے دوستو. اب مونچھوں کو اس نے کاٹ دیا. اب لوگ تو کہیں گے واہ پہلے تو بڑی وٹے دیتا تھا تو مونچھوں کو، کہتا دینے دو، ہماری حماقت تھی، بے وقوف تھے، ہم اس حدیث شریف کو بھول گئے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، کہ جو بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. ہم اس حدیث شریف کو بھول گئے تھے، معلوم تو تھا، افسوس معمول نہیں تھا. لہٰذا وہ کیا کہتا ہے، کہتے تھوڑی سی عزت لگے گی نا، لوگ میرا مذاق ہی اڑائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو خوش ہو جائیں گے، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو جائیں گے، ہمیں مخلوق کی راضی رضا. میرے مرشد کیا فرماتے ہیں، ایک غلام ہے، ایک لاکھ غلام اس کی تعریف کر رہے ہیں، سلوٹ مار رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں، غلام زندہ باد، واہ غلام واہ غلام. فرمایا وہ غلام مالک تو نہیں بن جائے گا. فرمایا اسی طرح سے وہ بندہ تمام دنیا اس کی تعریف کرے، جناب تقریر اچھی، علم اچھا، عبادت اچھی، تقویٰ اچھا، لیکن اللہ راضی نہ ہو. کیا حقیقت ہے میرے دوستوں، ہم ایسے رہے یا ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھ رہے کہ کیسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. اس لیے میرے دوستو، یہاں کی خوشی راحت اور یہاں کا غم، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح سے خوشی آرتی ہے غم بھی آرتی ہے، جس طرح غم آرتی ہے خوشی بھی آرتی ہے، ہر چیز آرتی چیز ہے. اگر کوئی چیز دائمی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. کیا فرما رہے ہیں، ما عندکم ینفد، جو خوشی جو راحت تمہاری ہے، جو تمہارا مال ہے، تمہارا لباس ہے، ینفد فنا ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس اپنی خوشیوں کو تم اللہ کے حوالے کر دو، اپنے غموں کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دو، اپنے مال کو اللہ پر فدا کر دو، اپنے جذبات کو اللہ پر فدا کر دو، تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کو باقی فرما دے گا. کیوں، باقی سے جڑ جائے گی تو باقی ہو جائے گی. ساؤتھ افریقہ میں سونا نکالا تو وہ سونا جس مٹی کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ مٹی پیلی ہو گئی، سونے کی صحبت نے مٹی کو پیلا کر دیا. اور جس پہاڑ میں کوئلہ ہے اس کوئلے نے پہاڑ کی ظاہری سطح کو کالا کر دیا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک سونے کے اندر یہ اثر کہ اندر سونا ہے، مٹی باہر پیلی ہو گئی، اندر کوئلہ ہے، باہر پہاڑ کوئلہ کالا ہو گیا. فرمایا جس کے دل میں اللہ ہوگا اس کا چہرہ ترجمان مولانا ہوگا، اس کا چہرہ ترجمان مولا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو لڑکا تھا بڑی بڑی مونچھیں نکل آئی، کیا علم ہو گیا، مونچھوں کے زیر سایہ لبے یار چھپ گئے، اور داڑھی بھی نکل آئی، داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے. یا وہ بڑے رومانے ہیں، لذت ہے اس میں خاص، مونچھوں کے زیر سایہ لبے یار چھپ گئے، داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے، اور بھلوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے. جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے، اب پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ جو آج معشوق کا اب داڑھی مونچھ نکل آئی، تو وہ جو پائے چکن کڑھائیاں، وہ مرغیاں، وہ موبائل، وہ بیلنس، اور وہ عید پر جوڑے، اور نئے نئے چشمے، گھڑیاں اور جوتے، وہ سب بند ہو گئے. اس لیے اگر کوئی پیسہ دے کہ جی آپ تو طالب علم ہیں، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، اللہ بولے ٹھیک ہے، اگر آپ کو اتنی مجھ سے محبت اور وہ ہے تو میرے استاد کو دے دو، میرے محتمی کو دو. نہیں محتمی کو نہ بتانا بھائی، کیوں نہیں بتانا، کیا چکر، راز ہے نا تو بھائی. اگر طالب علم سب ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ جس طالب علم کی داڑھی نہیں ہے وہ تو اللہ کے راستے کا طالب علم ہے، اور جس طالب علم کی داڑھی نکل آئی اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا. تو یہ کوئی فرق کیوں ہے بھائی، اس کا مطلب کیا ہے، دال میں کالا ہے. کیا بات بات ہے کہ وہ جو طالب علم سیکھنا ہے داڑھی مونچھ نہیں ہے اس کو میرینڈا اور انڈا پلائے جا رہے ہیں, ہوشیار ہو جائے ڈنڈا لگنے والا ہے. حضرت کی بات ہے نا مولانا, ضرورت کی چیز ہے میرے دوست کو, اس لیے طالب علم ہوشیار ہو جائے. وہ اگر وہ کہتا ہے پیسہ, بولا ٹھیک ہے آپ میرے محتمین صاحب کو دے دیجیے, وہ مجھے خود دے دیں گے, ٹھیک ہے میں لے لوں گا, میرے ابا کو دے دو, میرے استاد کو دے دو, وہ دے دیں گے میں لے لوں گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے کہ نفسانی محبت ہے. کیونکہ اگر طالب علم سب تھے, اگر سب اللہ کے, تو بھائی طالب علم میں تو سبھی اللہ کے راستے میں ہے نا, یہ کیا بات ہے؟ داڑھی مونچھ والے وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے, اور جن کی داڑھی مونچھ نہیں وہ اللہ کے راستے میں. تو یہ جو فرق ہے, یہ فرق نفسانی فرق ہے, اللہ تعالیٰ کی حرام لذت نافرمانی کا فرق ہے. تو اب وہ جو جب داڑھی مونچھائی نکل آئی, اب آنکھیں ہی بدل لی, اب وہ دعا کے لیے بھی نہیں بول رہے. کیونکہ پہلے جو لڑکے طالب علم سیکھنے پپو ہیں, ان سے دعا کی درخواستیں بھی ہو رہی ہیں. حضرت دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں, میرے یہاں ضرور یاد رکھیے گا بھائی, وہ دوسرے بھی تو اللہ کے راستے میں, اور شاگرد کیا استاد ہے, اس سے دعا کرواؤ نا, اس سے دعا نہیں کرواتے. امام صاحب سے دعا کراؤ نا, بڈھا ہے بھائی, بڈھا آدمی تو اس کی تو نیکیاں پرانی ہے کہ نہیں ہے, لیکن ساری نیکیاں جوان میں نظر آتی ہیں. اب بہرحال وہ داڑھی مونچھ نکل آئی, اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے خط لکھا, بھائی صاحب تو نیند اڑ رہی ہے نہیں اڑ رہی, کیا خط لکھا؟ اس معشوق نے اپنے عاشق کو, جس کی طرف سے بڑے خط بتاتے تھے اور ایس ایم ایس بھی آتے ہیں, ہاں آج تو یہ بھی ہے موبائل میں ایس ایم ایس بھیجے جاتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں ایسی ہیں, تمہاری آنکھیں ایسی ہیں جیسے مٹر, تمہاری انگلیاں ایسی ہیں جیسے بھنڈی, تم حسین ہو یا سبزی منڈی ہو؟ تو اب ایس ایم ایس بھیجے جاتے ہیں کہ میں ایسا, پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب قسم کے ایس ایم ایس ہوتے ہیں, گندے گندے لطیفے ایسے فوش, وہ صرف پٹانے کے لیے ہوتے ہیں. تو اب وہ جو ہے اس نے کیا لکھا, معشوق نے عاشق کو لکھا, اب دیکھا دیکھا صاحب پائے بند, مٹھائی بند, گلاب جامن بند, مرنڈا انڈا سب بند, موبائل میں بیلنس نہیں آ رہا. تب اس نے مجھ کو خط لکھا, کیا لکھا؟ ایک مدت سے کوئی خط کوئی تحریر نہیں, ایک مدت سے کوئی خط کوئی تحریر نہیں, کوئی نذرانے عقیدت میرے نام نہیں, کیا تو نے ڈھونڈ لیا اپنا سہارا کوئی, یا تجھے مل جائے مجھ سے کوئی لونڈا پیارا کوئی؟ تو یہ ہوگا میرے دوست, بے وقوف ہے. میرے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بادشاہ نی نگیر جو شیر نر, بادشاہ نی نگیر جو شیر نر, جو شاہی باز ہوتا ہے وہ بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے اور بادشاہ کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملاتا ہے. یہ میرے مرشد کا شعر ہے کہ بادشاہ نی نگیر جو شیر نر, جب اور بادشاہ جب شکار کے لیے جاتا ہے, بادشاہ جب شکار کے لیے جاتا ہے تو اس بادشاہی کو چھوڑتا ہے, پھر وہ بادشاہی جنگل میں پرواز اڑتا ہے, اور پرواز اڑ کر جنگل میں جاتا ہے, لومڑیاں ملتی ہیں نہیں دیکھتا, بندر ملتے ہیں نہیں دیکھتا, ریچھ ملتے ہیں نہیں دیکھتا, گینڈا ملتا ہے نہیں دیکھتا, سیدھا جا کر شیر کو تلاش کرتا ہے اور شیر کر جا کر شیر کی آنکھوں پر حملہ کرتا ہے. میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں یہ حوصلہ ہمت اس کو کیسے ملا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ ہے, بادشاہ ہے تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہے, اس لیے اس کو یہ حوصلہ ملا کہ شیر جنگل کے بادشاہ کی آنکھیں نکال لے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ بادشاہ سے شیر سے کم شکار کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا شیر سے کم شکار اس لیے نہیں کرتا کہ چونکہ بادشاہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے, شیر جنگل کا بادشاہ ہے, تو بادشاہ کی صحبت میں بیٹھ کر بادشاہ سے کم شکار اپنے بادشاہ کی توہین سمجھتا ہے. فرماتے اسی طرح سے جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ علم کی نعمت عطا فرمائے, اہل اللہ کی صحبت عطا فرمائے, ان کی آنکھوں سے آنکھیں بھی زیادہ ہے, قال اللہ و قال رسول کی صدائے لگا رہے ہیں. اب کیا ہے, وہ آنکھیں کہاں ملا رہا ہے؟ اگر وہ ان آنکھوں کے ساتھ کسی عورت کو دیکھے, کسی لڑکے کو دیکھے, میرے دوستو یہ شیر کو چھوڑ کر بندریوں پر مرتا ہے, مرنے والی مخلوق پر مرتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر مرتا ہے. فرمایا کہ یہ بادشاہی نہیں ہے, ابھی اس سے شاہبازی نہیں سیکھی ہے. یہ کس کا عالم کیا ہے؟ اس کا عالم یہ کر گسا پر مردگا بخشادہ پر, چمگادڑ ہے یہ چمگادڑ اور یہ چمگا مردہ گدھ ہے گدھ گدھ کیا ہوتا ہے اتنا اونچا ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا جو گدھ ہوتا ہے نا جس کو کرگس بھی بولتے ہیں مردہ خور ہوتا ہے مردے کھاتا ہے اتنا اونچا اڑتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا لیکن جہاں کہیں مردہ بھینس دیکھتا ہے مردہ گائے دیکھتا ہے مردہ جانور دیکھتا ہے فوراً اس کا جہاز نہیں لینڈ کرتا ہے اور وہ مردے کو نوچ نوچ کر کھاتا ہے اور میں اسی طرح سے یہ شخص جو اپنے مزاج کے اعتبار سے گدھ ہے اور کرگس ہے یہ بھی حسینوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہتے آ ہا ہا آج تو بڑا مزہ آئے گا کیسے حسین چلے آ رہے ہیں کیسا لانڈا چلا آ رہا ہے آ ہا بڑا مزہ آئے گا ذرا ان کو دیکھ کر ہم فلم دیکھیں گے خوش ہوں گے. میرے شیخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے خوش ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. پھر حضرت کی دلیل دیکھی تو مولوی کو دلیل بھی چاہیے نا. اب دلیل دیکھی فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. ان فرشتوں میں اسرائیل علیہ السلام نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو زندگی میں عذاب دینا تھا, ان کو زندگی میں عذاب دینا تھا. اور وہ فرشتے کیسے آئے؟ حسین لڑکوں کی شکل میں. اور جب لڑکوں کی شکل میں آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو نالائق قوم تھی جو خبیث عمل کرتی تھی لڑکوں کے ساتھ بدسلوکی کا وہ کیا کہنے لگی؟ کیا ہوا ان کا عالم؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجاء اہل المدینہ یستبشرون, کہ اہل مدینہ یعنی اہل شہر وہ بدماش ان لڑکوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے. ان کو ان لڑکوں کی حقیقت نہیں پتا حالانکہ خوش ہو رہے ہیں وہ, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ لڑکے وہ فرشتے ان کو عذاب دینے کے لیے بھیجے تھے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا حسن کبھی برائے عذاب بھی ہوتا ہے. اس لیے فرمایا حسینوں کو دیکھ کر خوش مت ہونا, لڑکوں کو دیکھ کر خوش مت ہونا, ایسا نہ ہو ہمارے عذاب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے امتحان کے لیے بھیجاؤ اور عذاب کے لیے بھیجاؤ اور ہم ان سے خوشی حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں ایمانی موت مل رہی ہو, ہمارا ایمان ضائع ہو جائے. میرے دوستو اس نے ان سے نظر بچائے مت دیکھے, تکلیف ہوگی نا. ارے یہ تکلیف سے اللہ خوش نہیں ہوگا کیا؟ ارے یہی تو غم اٹھانا ہے. مدرسے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ تبلیغ میں جانے کا کیا مقصد ہے؟ بزرگوں کے پاس جانے کا کیا مقصد ہے؟ آؤ ذکر تلاوت کرنے کا, حج عمرے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اگر ہم نے ان معلومات کو حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا تو ہماری محنت کیا ہوئی بھائی؟ ساری محنت ضائع ہوئی نا. کہ ہم نے معلوم کو معمول نہیں بنایا تو کیا نتیجہ ملے گا؟ اسی لیے معلوم کو معمول بنانا یہ اللہ والوں کی صحبت سے سیکھا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے آؤ پانچ وقت نماز پڑھو, آؤ ہم سے باتیں کرو. یہ محبت ہوئی نا. فرمایا محبت میں کیا ہوتا ہے؟ محبت میں کہتے ہیں آج تو تمہاری خوشی کے مارے تم کو ایسے خوش ہیں کہ تم کو دیکھ کر کھانا پینا بھول گئے. محبت میں ایسا نا. فرمایا بس ہماری محبت میں روزہ رکھ لو, یہ بھی محبت کی ایک ادا ہے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا محبت میں مال خرچ کرنا, یہ تو ابھی اس کے فوائد ایسے ہی بتا دیے. یہ محبت میں مال خرچ کرتا ہے, شادی کرتا ہے, بیوی کو لاتا ہے, لیکن بیوی کو لانے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی یعنی ساس کو بھی کپڑا دیتا ہے, سسر کا بھی جوڑا دیتا ہے, اس کے رشتے داروں کا بھی جوڑا دیتا ہے. حالانکہ لا بیوی رہے لیکن اس کے رشتے داروں کا بھی خرچ کرا ہے. فرمایا یہی زکات ہے کہ اللہ ہم نے تم کو مال دیا, ہمارے جو غریب عاشق ہیں اپنا مال ان پر خرچ کرو. فرمایا یہ زکات ہے. اور لیلا کے گھر کے چکر بھی لگاتا ہے, خصوصاً جمعرات کا دن ہو تو چلو آپ خالہ زاد بہن سے جا کر ملیں گے, ذرا بھابھی کے ساتھ ناشتہ کریں گے بھابھی کے ساتھ, اور بھابھی کو مکھن بھی لگائیں گے کھینچ کھینچ کر. بھابھی سے پردہ ہے میرے دوست, بھابھی کو چابی نہ لگائے. اگر ہم نے دین کی محنتوں کے ساتھ گناہ سے بچنے کی فکر نہ کی تو یہ ہمارے دین کی محنت ہمارے کسی کام نہ آئے گی. ایک آدمی ہے دن بھر محنت مزدوری کی, 1000 روپیہ کمایا اس نے, شام کو 1000 روپیہ لے کر ویڈیو گیم کھیلنے چلا گیا یا فلمیں دیکھ لی یا سگریٹ پھونک رہا ہے چرس پی رہا ہے, نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے پیسے کو آگ لگا دی, برباد کر دیا. اسی طرح سے میرے دوست ہم دین کی محنت کریں اور دین کی محنت کے ساتھ گناہ سے نہ بچے تو وہ ہماری محنت ساری وہ عبادات کے انوار ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ایک لاکھ تہجد سے جو نور پیدا ہوتا ہے, ایک لاکھ تہجد سے جو نور پیدا ہوتا ہے اس سے زیادہ نور ایک نظر کی حفاظت سے مل جاتا ہے. اللہ ہو عجیب بات. مجدد زمانے میں فرمایا ایک لاکھ تہجد سے جو نور پیدا ہوتا ہے اس سے زیادہ نور ایک نظر بچانے پر ملتا ہے, ایک نافرمانی سے بچ جاتا. اس لیے میرے دوست کو نظر بچانے کا اہتمام کریں. اگر اور بعضوں کو عادت ہوتی ہے پرانی معشوقاؤں کی تصویریں رکھی ہوتی ہیں, اور اب تو یہ موبائل کیمرہ چلا ہے, موبائل کیمرے میں تصویریں کھینچی جاتی ہیں بیٹھے ہوئے ہوٹل پر, اور چپکے سے موبائل نکال کر رشتے دارنی کی یا کسی اور کی تصویر کھینچ لی, یا موبائلوں میں فلمیں اور تصویریں. کیا آج کل تو یہ مرض عام چلا ہے ڈلوانے کا فلم ہے. اب کیا نتیجہ ہے, چادر اوڑھ کر ہاتھ میں تصویر لے لی, تصویر ہاتھ باہر ہے دانے ہل رہے ہیں اور اندر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اور تصویریں دیکھی جا رہی ہیں. تو کیا بزرگ فرماتے ہیں اور صبح اٹھے استغفر اللہ ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں, صبح پر کف توبہ پر لب, ہاتھ میں تو ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان پر توبہ توبہ گنا رہے ہیں, اور دل پورا ذوق گناہ, دل میں تو گناہوں کی غلاظت گندگی بھری ہے, موبائل میں تو گندگیاں بھی بھری ہوئی ہے, توبہ کیسے قبول ہوگی. جب تک ایک لان المعافیا, اللہ امام نووی فرماتے پہلی شرط یہ کہ گناہ سے الگ ہو جائے. ابھی تو وہ موبائل میں گندگی بھری ہوئی ہے, ابھی تو تصویر پھاڑی نہیں ہے, ابھی تصویر جلائی نہیں ہے, توبہ کیسے قبول ہوگی. اس لیے اس کو پھاڑے جلا دے. توڑ ڈالے ہزاروں ماؤں خورشید ہم نے, توڑ ڈالے ہزاروں ماؤں خورشید ہم نے, تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. اللہ ایسے نہیں ملتا میرے دوستوں کہ ہم گناہوں کی گندگی اور غلاظت کرتے رہے, بدمعاشیوں میں رہے اور اس کے بعد اللہ بھی مل گیا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو گھر کے چکر لگانا یہ بھی محبت ہے. اللہ تمہیں مال دے جاؤ مکہ شریف جاؤ بیت اللہ کے چکر لگاؤ, گھر کے ساتھ چکر لگاؤ, طواف کرو. یہ کیا ہے, محبوب کے گھر کے چکر لگا رہا ہے, یہ حج ہو رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک ادا ہے, محبوب کے گھر کے چکر لگا رہا ہے. ایک شخص نے میرے شیخ سے سوال کیا کہ حضرت وہیں برابر میں شاہی محل بھی ہے, برابر میں حضرت اسود کی طرف, اور شاہی محل اتنا اونچا ہے کہ بس, اور خوب لمبا چوڑا اونچا بھی ہے خوب, کہ نیچے سے کھڑے ہو کر دیکھے تو ٹوپی گر جائے. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت بادشاہ نے اپنا محل اتنا بڑا بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر اتنا چھوٹا سا بنایا. تو میرے مرشد نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنا گھر بنایا اپنے شان شان نہیں بنایا, بلکہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر بنایا. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ مکہ شریف سے جدہ جو تقریباً 80 کلومیٹر ہے اتنا بڑا گھر بنوا دیتے. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا, لیکن پھر حاجی کا کیا حال ہوگا, ایک چکر میں غش کھا کے گر جاتا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو مکان بنایا, اللہ تعالیٰ نے جو بیت اللہ بنایا, یہ اپنے شایان شان نہیں بنایا, اپنی عظمتوں کا اعتبار سے نہیں بنایا, ہماری کمزوریوں کو شان رحمت کی وجہ سے ہماری کمزوریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بنایا, تاکہ ہمارے عاشقوں کے لیے چکر آسان ہو جائے. ورنہ جب حج کا زمانہ آتا ہے یا رمضان شریف کا زمانہ آتا ہے, مطاف کے بجائے اوپر کی منزل میں طواف کرنا پڑے تو کیا گزرتی ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھو جو حج کو جاتے, کیوں حاجی صاحب کیا گزرتی ہے اس وقت, جبکہ وہ پھر بھی چکر چھوٹا ہے میرے دوستوں. اور آخری بات کیا ہے, محبوب سے کیا کہتا ہے, تیری رضا اور خوشی کی خاطر سے میں جان بھی دے دوں گا, تیری رضا اور خوشی کے لیے جان بھی دے دوں گا. تو سنا یہی جہاد ہے کہ جو تم بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, جو تم بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, سو اس عہد کو ہم وفا کرتے تھے. اللہ ہم نے وعدہ کیا تھا نا تیری رضا کے لیے جان دے دیں گے. ارے میاں جان دینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں, جان دینا چاہتے ہیں, اللہ کو گال نہیں دے سکتے, نظر بچانا مشکل ہے, جان دینا چاہ رہے. ارے آنکھیں کیوں نہیں دیتا, کیوں نظر نہیں بچاتا, جان دینے کا تو حوصلہ اتنا کہ نعرے مارے جا رہے جان دے دیں گے. ارے بھائی جان دینا ہے, وقت آئے گا جان بھی دینا, لیکن نظر تو دے دے, نظر تو بچا لے,
ایک مٹھی داڑھی تو رکھ لے، مجھے تو کیوں نے قربان کرتا؟ نہیں جی گردن کٹوا لیں گے، بس وہ ہے دینے کو تیار، مجھے تو کٹوانے میں تو بڑا وہ ہے۔ تو پتہ چلا یہ جوش صرف نعرے لگانے کا جوش ہے، اور اللہ تعالیٰ نعروں سے نہیں ملتا، نعرہ لگانے سے اللہ نہیں ملتا، عمل کرنے سے ملتا ہے۔ ایک باپ کے دو بچے باپ کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک بچہ کہہ رہا ہے ابا میرے ابا، واہ واہ ابا میرا سونا ابا۔ ابا نے کہا بیٹا جا پانی لیا۔ ارے ابا ابا سونا ابا، ابا ابا سونا ابا، ابا ابا سونا ابا۔ باپ نے کہا وہ پتر پانی لیا، ابا ابا سونا ابا، ابا ابا سونا ابا۔ لگا برابر میں دوسرا بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اب ابا نے اس کو کہا جا پتر تو پانی لیا، وہ فوراً اٹھا گیا اور پانی لے کر آ گیا۔ باپ کی نظر میں کون سا ابا، باپ کی نظر میں کون سا بیٹا زیادہ فرما بردار لائق احترام ہوگا، نعرے لگانے والا یا عمل کرنے والا؟ ہم نعرے تو لگائے، نعرے تکبیر، اور فجر کی نماز میں بستر پہ سو رہے، وہاں اللہ اکبر نہیں کہہ رہے، اور ایک شخص نعرہ نہیں لگا رہا وہ، لیکن فجر کی نماز میں صف اول میں موجود ہے۔ چاہے تہجد نہیں پڑھتا، تہجد پڑھنا فرض نہیں ہے، تہجد نہیں پڑھتا، لیکن جماعت سے فجر کی نماز تو پڑھتا ہے۔ چاہے دس منٹ پہلے اٹھا، جلدی سے وضو کر کے دو سنت پڑھی، اور امام کے ساتھ صف اول میں تکبیر اولا کے ساتھ شامل ہو گیا۔ آپ سوچیے اس شخص، وہ نعرہ لگا رہے جلسوں میں گئے، رات رات بھر نعرے لگائے، اور خوب تقریریں سنی، او ایمان اتنا بڑا ہوا کہ فجر کی نماز معاف ہو گئی۔ پتا چلا کہ جماعت سے پڑھنا تو دور کی بات، فجر کی نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ عالم ہے میرے کو، تو ایسے جلسے، ایسے جلوس، ایسے نعرے، کہ ہمیں قیامت کے جنت میں دلائیں گے کیا؟ ہمیں جنت میں اعمال لے کر جائیں گے، نعروں سے ہم جنت میں نہیں پہنچیں گے میرے دوست۔ اس لیے کیا اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جان دینا، اللہ اکبر کیا مبارک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب موت کا وقت آئے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شہادت عطا فرمائے۔ لیکن میرے دوستو جب تک زندگی ہے، ہم ایسے کیوں نہیں کرتے اپنی خواہشات کو اللہ پر قربان کریں؟ حکیم الامت فرماتے تم اپنی حرام خواہشات کو اللہ تعالیٰ پر قربان کرو، فرماتے اس کا نام ہے شہادت باطنیہ معنویہ۔ فرمایا یہ بھی شہادت ہے جو اپنی حرام تمناؤں کا خون کر رہا ہے۔ ارے میاں جب موت کا وقت ہے تب تو شہید ہوگا، اس سے پہلے یہ تو کام کرے، نظر بتائے مت کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھے۔ تو میرے مرشد کیا فرماتے ہیں، شریعت سر سے لے کر پاؤں تک سراپا، ابتدا سے انتہا، من البدایہ الی النہایۃ، پوری اول سے آخر تک محبت کا مذہب ہے۔ لیکن یہ محبت پتہ کب چلتی ہے؟ جب اہل محبت کی صحبت میں بیٹھے، تب پتہ چلتا ہے میرے دوستو۔ ارے میاں پیلے رنگ کا کوئی چشمہ پہن لے، ہر چیز پیلی نظر آئے گی۔ بس محبت کا چشمہ اہل اللہ کی صحبت سے حاصل کر لے، تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر چیز میں محبت نظر آئے گی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ انگوٹھی پہننے کو ثواب دارین سمجھے گا، اور وہ بھی انگوٹھی چاندی کی پہننا صرف جائز ہے، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم۔ اگر 4.5 ماشا بھی ہے تو حرام ہے مرد کے لیے۔ اور آج ہم شوقین ہیں انگوٹھی پہننے کی، کیوں؟ وہ چیز ذرا بواسیر کا چھلا ہے، بواسیر کی بیماری ہے ہمیں، اس لیے انگوٹھی پہنتے۔ تو بواسیر کے لیے دوسرے علاج کریں۔ اگر بواسیر کا چھلا ہی ہے تو انگوٹھی انگلی میں پہننے سے کیا فائدہ ہے؟ جہاں سے نکلتی ہے بواسیر وہی پہنے تھے بھائی، خون تو کہیں سے نکل رہا ہے، انگوٹھی کہیں پہن لو۔ اگر چھلا اسے بند ہی کرنا ہے تو وہی لگا دے، تھوڑی اسے ہتھوڑی سے کس کے بند کر دے، اور پھر انگوٹھیاں پہننا، اور پھر چاندی کی پہننا جو جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی، نام بھول گیا، ان کے پاس رکھی رہتی تھی، اس میں آپ مہر نبوت لگاتے تھے۔ نشر تین میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، آپ لیتے تھے مور لگاتے تھے پھر رکھ دیتے تھے۔ لیکن آج انگوٹھی پہننا اتنا ضروری کہ چیز سنت ہے، لیکن افسوس ہے نماز کی سنت ہمیں نہیں آتی ہے۔ ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ انگوٹھی پہننا بہت ضروری کام ہے،
اور اس میں بھی کیا ہے, اور پھر وہ انگوٹھی بھی سجی سمری کہ پتا چلے ذرا. اس لیے میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم کو نافرمانی سے بچائے. اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اور ہم سب اللہ والے بن جائیں, گناہ سے بچے. میرے دوستو, میرے مرشد فرماتے ہیں عبادت تھوڑی کرو, زیادہ عبادت کو میں نہیں کرتا, فرماتے ہیں چاہے عبادت تھوڑی کرو لیکن گناہ سے بچو. ایک پھر حضرت نے سمجھایا کہ ایک آدمی فرائض واجبات اور سنت موقع کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی چٹنی روٹی کھاتا ہے لیکن دوڑ نہیں کھاتا, اس کی صحت کیسی ہوگی؟ اعلیٰ صحت ہوگی. اور ایک آدمی پائے مرغی کا سوپ, دیسی انڈے, دیسی مرغی اور بکرے چھترے ہضم شریف, ملا گیدا ختم شریف, وہ سب چل رہا ہے, حلوہ مانڈا کچھ نہیں چھوڑا, لیکن ساتھ میں زہر بھی کھاتا ہے. جیسے بعضوں کو سگریٹ پینے کی بھی عادت ہوتی ہے, چھپ چھپ کر سگریٹ بھی پیتے ہیں, کش بھی لگاتے ہیں. اسٹائل بھی, کیونکہ فلموں میں دیکھا ہوتا ہے نا, اور پھر بعد اور کیا کرتے ہیں, ناک سے نکالتے ہیں. اور ایک اور درجہ اس میں ترقی دیکھیے گا, کش لگایا نہ منہ سے دھواں نکلا نہ ناک سے نکلا, کہاں سے نکلا؟ اس کا جواب خود دے دے گا, دھواں تو نکلے گا نا, کہیں سے تو نکلے گا. تو میرے پیارے دوستو, جس اللہ نے ہمارے منہ کو ماں کے پیٹ میں بدبودار ہونے سے بچایا کہ ماں کا حیض ناک سے جا رہا ہے منہ سے نہیں جا رہا, ہم اپنے منہ کو گندا کرتے ہیں. خصوصاً ذکر کرنے والا, قرآن مجید پڑھنے والا, علم حاصل کرنے والا, دین کی بات سنانے والا, اگر وہ اپنے منہ کو بدبودار کرے, چاہے سگریٹ ہو چاہے چنڈی مار چنڈی, تو میرے دوستوں منہ کو بدبودار کرنا. بتاؤ گندی جگہ پر, ناپاک جگہ پر اللہ کا نام لینے کی اجازت ہے؟ تو اپنے منہ کو بدبودار کرنا. اور جی مفتی صاحب نے کہا ہے جائز ہے, مفتی صاحب نے کہا جائز ہے, میں مفتی صاحب کو تو نہیں کہہ رہا, لیکن ذرا میرے دوستو اللہ تعالی کی محبت کا, اللہ کی عظمت کا تصور کرو کہ اللہ اتنا عظیم الشان مالک جس کا نام لیٹرین میں لینے کی اجازت نہیں ہے, خوف کفر ہے. امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بدبودار جگہ پر اللہ کا نام لے گا, اندیشہ ہے کہ ایک دن کافر ہو جائے گا, اس کا ایمان جاتا رہے گا, اتنی خطرناک بات ہے. تو جس منہ پہ ہم اللہ کا نام لے اس منہ کو بدبودار کرے. یہ عاشقانہ بات پیش کر رہا ہوں میں, حضرت مفتیان حضرات کی عزت صداقوں پر, ان کی جوتیاں میرے سر پر, لیکن میرے دوستو وہ منہ تو دیکھے جس منہ سے اللہ کا نام لینا ہے, قرآن مجید پڑھنا ہے, قال اللہ قال رسول کا نعرہ لگانا ہے, اس منہ کو بدبودار کرنا, لاکھ مسواک کر لے, لاکھ دنداسا کر لے, ٹوتھ پیسٹ کر لے, الائچیاں کھا لے, بدبو نہیں جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ میری اس گزارشات کو قبول فرمائے. میرے شیخ کی ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں, وہ کیا ہے؟ میری زندگی کا حاصل میری ریس کا سہارا, میری زندگی کا حاصل میری ریس کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ جو باتیں پیش کی گئی مقرر کو سامعین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی نافرمانی کے ایک ایک ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما. ہر لمحہ اور سانس آپ کو خوش رکھیں اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو نواز کر کے حرام لذت کو درامد نہ کریں. اے اللہ اے کریم مالک ہماری زندگی کے احساس کو اپنی فرما برداری میں لگا دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور شریعت و سنت اور بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو عزت فرما کر اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما تقوی والی حیات عطا فرما اپنے فرما بردار والی حیات عطا فرما. یا اللہ اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما ہماری ضروریات کو پورا فرما ہم بیماروں کو شفا عطا فرما ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما صحت روحانی عطا فرما. اے کریم مالک ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت کے نشر کے لیے قبول فرما. اے اللہ آپ مستغنی ہیں آپ کا دین مستغنی ہے لیکن اے اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں آپ کی شریعت کے محتاج ہیں آپ کے دین کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم نالائق ہیں لیکن اے اللہ ہماری نالائقی کا نہ ہٹا کر اے اللہ ہمیں اپنی محبت کے نشر کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اپنے ہمارے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے ہمیں عذاب سے بچا لیجیے اور ہمارے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے ہمیں